حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے جمہوریہ اسلامی ایران کے تمام اہم اداروں کے اعلیٰ حکام سے ملاقات اور اہم خطاب، 12 اپریل 2022، مکمل اردو ترجمہ اور ڈبنگ کے ساتھ، البلاغ، ادارہ فروغ ثقافت اسلامی، پاکستان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، رحمة الله على عدائه أجمعين۔ خیلی متشکریم از خدای متعال۔
خداوند عالم کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہم ایک بار پھر، چاہے محدود شکل میں ہی سہی، ان مبارک ایام میں، ماہ مبارک رمضان میں، آپ نظام کے اعلیٰ عہدیداروں اور کارکنوں کے درمیان حاضر ہو سکیں۔ انشاءاللہ آپ کے اخلاص، آپ کی پاکیزگی اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کی برکتیں حاصل کریں گے اور اس کے لطف و کرم کے مستحق بن سکیں گے۔ میں جناب صدر مملکت کا بھی بہت شکر گزار ہوں، بہت اچھی رپورٹ تھی جو انہوں نے پیش کی، اور انشاءاللہ وہ امور کو اسی شکل میں، مناسب وقت میں، مناسب رفتار سے آگے بڑھائیں گے۔ میں نے کچھ باتیں نوٹ کی ہیں جنہیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کی مناسبت سے کچھ جملے اخلاقی و معنوی نصیحتوں اور انتباہات کے ہیں، جو در حقیقت سب سے پہلے مرحلے میں خود میرے لیے ہیں۔ انہیں بھی عرض کروں گا تاکہ شاید انشاءاللہ خود ہمارا دل ان سے متاثر ہو جائے، کیونکہ آپ سب سے زیادہ مجھ بندہ حقیر کو ان انتباہات کی ضرورت ہے۔ ایک حصہ ان نصیحتوں کا ہے جو ملک کے مختلف شعبوں کے عہدیداروں کی حیثیت سے آپ کے کام، آپ کے انگیزہ اور آپ کے جذبات سے متعلق ہے۔ ایک حصہ ان سفارشات کا ہے جو تجربے اور مسائل پر نگاہ کی بنیاد پر بعض مسائل کے سلسلے میں کام اور اقدامات سے متعلق سفارشات کا ہے۔ جہاں تک ان انتباہات کی بات ہے تو سب سے پہلے عرض کروں کہ اس مہینے میں ہماری ایک درخواست سچی خالص نیت کی ہے، جس کی غمبازی اس مہینے کی معصورہ دعاؤں میں ہوتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے ایام کی دعاؤں میں آیا ہے، وَالْقُوَّةَ وَالنِّشَاطَ وَالْإِنَابَةَ وَالتَّوْبَةَ وَالنِّيَّةِ الصَّادِقَةَ۔ یہ سچی نیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں خود سے اور اپنے خدا سے صداقت سے عہد کرنا چاہیے کہ صحیح راستے پر، جس راستے کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ صحیح راستہ ہے، پوری صلابت سے، پوری صلاحیت سے اور تھکن کے احساس کے بغیر آگے بڑھیں گے۔ خالص نیت یہ ہے۔ اگر آپ لوگ انشاءاللہ اس نورانی مہینے میں اپنے اندر یہ سچی نیت پیدا کر لیں اور اسے مضبوط بنا لیں، تو یہ آپ کے منصب اور عہدے کے دوران اس راہ کو جاری رکھنے کے لیے ایک مدد ہوگی، اور یہ خالص نیت آپ کی مدد کرے گی کہ آپ اس راستے پر چلیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اس مہینے میں، اس مہینے کی دعاؤں میں، سحری کی دعاؤں میں، دن کی دعاؤں میں، رات کی دعاؤں میں، ایک بات جو بار بار دہرائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا مسئلہ ہے۔ خدا سے معافی مانگنا، استغفار کرنا دعاؤں کے جملے ہیں۔ ھذا شہر المغفرہ، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ان دعاؤں میں مغفرت کرنے کی بات بار بار دہرائی گئی ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معافی مانگنا۔ ہم خداوند متعال سے معافی مانگتے ہیں بہت سے کاموں کی۔ ہمیں اپنے بہت سے کردہ اور ناکردہ کاموں پر خداوند عالم سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ عذر خواہی، یہ معافی جو سچی نیت کے ساتھ ہے، آپ کے اندر ایک نشاط پیدا کرتی ہے، ایک پاکیزگی ایجاد کرتی ہے، اور یہ نشاط اور پاکیزگی اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بنتی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پر اللہ کی رحمت و برکت نازل ہو۔ دعا میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألوک موجبات رحمتک۔ اس میں کچھ اسباب ہیں جو رحمت الہی کو وجود میں لاتے ہیں اور انسان تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی کے تمام میدانوں میں اس استغفار کا اثر ہے۔ مثال کے طور پر زندگی میں جاری مسائل کے بارے میں سورہ ہود میں کہا گیا ہے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی خداوند متعال تم پر آسمانی برکتیں نازل کرے گا۔ اس کے بعد کہا گیا ہے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقت کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے اور یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے بلکہ عمومی اور اجتماعی مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے۔ استغفار کا اثر اس آیت سے زیادہ واضح، زندگی کے ایک سخت ترین میدان میں یعنی دشمن کے ساتھ کھلے مقابلے کے میدان میں سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔
فرمایات کہ وَكَأَيِّن مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعْهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا۔
یعنی یہ لوگ جو میدان جنگ میں پیغمبر کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، یہیں پر پیغمبروں کی راہ کی سمت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پیغمبر اپنے گھروں میں بیٹھے رہا کرتے تھے یا مثال کے طور پر ہمیشہ مسجدوں اور عبادت گاہوں وغیرہ میں رہتے تھے۔ نہیں، جس میدان میں جنگ میں پیغمبر جاتے تھے، یہ بھی جاتے تھے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے تھے۔ ان ربانیوں اور خدا پرستوں اور خدا پرستی کے محور یہ دعا تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ مطلب یہ کہ جنگ سے، سبات قدمی سے، نصرت سے استغفار کا رشتہ یہی ہے۔ استغفار ایسا ہوتا ہے، اگر انسان حقیقی معنی میں خداوند عالم سے اپنی خطاؤں اور غلطیوں وغیرہ کے لیے معافی مانگے اور استغفار کرے، توبہ کرے، تو وہ جواب دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی صریح آیت ہے، جن لوگوں نے استغفار کیا اور خداوند عالم سے کہا کہ ہماری مدد، ان کے لیے خداوند عالم کا جواب یہ تھا، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة، آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اس نے ان کا جواب دیا ان کی جانب سے کیے جانے والے استغفار کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن کا درس ہوا، مختلف میدانوں میں کامیابی کے لیے استغفار سے مدد حاصل کرنا، یعنی استغفار کے بارے میں ہماری سوچ صرف یہ نہ ہو کہ یہ صرف انفرادی گناہوں کی معافی اور ہمارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے کافی ہے۔ نہیں، استغفار کی قومی میدانوں میں، بڑے سماجی میدانوں میں کارکردگی ہے، اثر ہے، اور یہ ہمیں بڑی بڑی توفیقات تک پہنچاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز پر مغفرت طلب کریں؟ کچھ غلط باتیں ہیں جو ہم نے انجام دی ہیں، کچھ گناہ ہیں جیسے جھوٹ، غیبت، حرام نظر، حرام لمس، غصب کرنا وغیرہ۔ ایک حصہ یہ ہے، ایک حصہ باطنی گناہوں کا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرِقُونَ۔ وہ باطنی گناہ ہیں اور ان کی ایک الگ بحث ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ترک کے واجب کے معنی میں آتے ہیں، خود فعل نہیں ہیں بلکہ ترک فعل ہیں۔ ایک کام ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے نہیں کیا۔ میرے عزیزو، ہم میں سے بہت سے لوگ اس آخری والے گناہ میں مبتلا ہیں۔ بہت سے کام ہمیں کرنے چاہیے تھے، کوئی بات کہنی چاہیے تھی، کوئی اقدام اٹھانا چاہیے تھا، کوئی دستخط کرنے چاہیے تھے، کہیں پر کوئی کام کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے نہیں کیا، تساہلی، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، اہمیت نہ دینے کی وجہ سے انجام نہیں دیا۔ یہ بھی گناہ ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے دعائے مکارم الاخلاق میں آیا ہے، وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُونِي غَدًا عَنْهُ، مجھے وہاں استعمال کر جہاں کل تو مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک چیز جس پر میں نے بارہا توجہ دی ہے، کبھی کبھی اسے بیان کیا ہے، اور جو قرآن کی ہلا دینے والی باتوں میں سے ایک ہے، عظیم پیغمبر الہی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، وَظَنَّوْنَا اِذَا ذَهَبَ مُغَاضِبَا، وہ تائش میں کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کی قوم کے لوگ کافر تھے، وہ جو بھی کہتے تھے وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ حضرت یونس نے برسوں تک، فی الحال مجھے نہیں معلوم کتنے سال تک، اس قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ वो भी तैश में आ गए, नाराज हो गए और उन लोगों को छोड़ दिया। हम लोग जो वाजिबात तर्क करते हैं, अगर उनसे मवाजना किया जाए तो ये बिल्कुल भी कोई बड़ा काम नजर नहीं आता, लेकिन परवरदिगार ने इसी काम पर उनका मवाखजा किया। फजन्ना लन नुक्दिरा इलैह, उन्होंने सोचा कि हम उन पर सख्ती नहीं करेंगे। क्यों नहीं सख्ती करेंगे? उनके सिलसिले में सख्ती ये थी कि वो महबूस हो गए। उसके बाद कुरान मजीद में एक दूसरी जगह पर कहा गया, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ला लबिसा फी बतनिही इला यौमे यबसून। क्या बात है, तर्के फेल के लिए अगर ये तस्बीह और ये गिड़गड़ाना और ये जिक्र सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन कि जिसके बारे में है कि अगर ये ना होता तो वो क़यामत तक मुक़य्यद रहते, क़ैद रहते। अलबत्ता इस आयत के बाद एक खुशखबरी भी है, फना दिया फिज़ ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے اور آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے، مطلب یہ کہ ہم بھی اللہ کی تسبیح کر کے، اس کی حمد کر کے، استغفار کر کے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، پروردگار عالم سے معذرت و معافی طلب کر کے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بنابراین استغفار ممنوع اور حرام کام کے ارتکاب پر بھی، اور صحیح کام نہ کرنے، بے عملی اور غلط کام کرنے پر بھی، ان دونوں کے لیے استغفار ضروری ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم جمہوریہ اسلامی ایران میں کارکنوں کو مسئول، ذمہ دار، عہدیدار کہتے ہیں۔ عہدیدار کا مطلب، ذمہ دار کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم سے سوال کیا جائے گا، کس چیز کا؟ ہمارے کردہ اور ناکردہ کاموں کا سوال کیا جائے گا۔ البتہ عام طور پر اور دنیا کی سیاسی اصطلاحات میں اس سوال کو عوام کا سوال کہا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اور اس سے زیادہ اہم اللہ کا سوال ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ ایران میں زیادہ اہم ہے، البتہ لوگوں کا سوال بھی اہم اور مذہبی جمہوریت کے ارکان میں سے ایک ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہے۔ الہی ارحمنی اذن قطعت حجتی وکل عن جوابک لسانی وتعشا عند سؤالک ایایا لبی۔ قیامت میں ایسا ہے، سوال کیا جائے گا، ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا، ہم نے اپنے لیے کچھ دلیلیں اور جواز تیار کر رکھے ہیں جنہیں پیش کریں گے، انہیں باطل کر دیا جائے گا، غلط ثابت کر دیا جائے گا، ہماری سمجھ میں آئے گا کہ یہ دلیلیں صحیح نہیں۔ مثال کے طور پر اگر پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، ہمارے پاس ایک دلیل ہے جسے ہم وہاں پیش کریں گے، لیکن کوئی جواب نہیں ملے گا۔ ان قطعت حجتی وکل عن جوابک لسانی وتعشا عند سؤالک ایایا لبی، دعائے ابو حمزہ سمالی میں ہے۔ ایسا ہی تو ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسئول عہدیدار عوام کے سوال کی رسائی اور عوامی نگرانی سے دور رہے، تب بھی وہاں خدا تو ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی خدمت انجام دیتے ہیں، تب بھی ایسا ہی ہے۔ میں ملک کا انتظام چلانے والے مختلف خدمت گزاروں سے، جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، بارہا کہا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کا اضافی وقت جس میں آپ اپنی ڈیوٹی کے وقت سے زیادہ کام کرتے ہیں، اسے کوئی بھی جان نہیں پاتا، کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ افسران بالا بھی مطلع نہیں ہوتے اور آپ کے لیے شکریہ کا ایک لفظ بھی ادا نہیں کرتے، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے۔ نہ کیے ہوئے کام بھی ایسے ہی ہیں، غلط کام بھی ایسے ہی ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ دنیا محضر خدا ہے، یعنی دنیا خدا کی بارگاہ میں ہے، بہت ہی اہم جملہ ہے۔ خداوند عالم معرفت سے سرشار اس قلب عظیم کے درجات کو بلند فرمائے۔ دنیا خدا کی بارگاہ ہے، خداوند متعال کے حاضر رہنے کی جگہ، ہر جگہ حاضر رہنے کی جگہ، محضر یعنی خدا کے حاضر ہونے کی جگہ، ہر جگہ خدا ہے۔ ہم جہاں بھی ہیں، اکیلے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے تصور میں، ہمارے تخیل میں، ہماری نیتوں میں، جو کچھ ہے سب کچھ خدا کے سامنے ہے۔ عہدے اور ذمہ داری کی بنیاد یہ ہے، اللہ کے حضور سماجی ذمہ داری اور سیاسی ذمہ داری کی بنیاد کچھ اس طرح سے ہے۔ لہذا جان لیجئے کہ جو فیصلہ آپ کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، جو دستخط آپ کرتے ہیں اور وہ دستخط جو آپ نہیں کرتے، جو کام آپ کرتے ہیں اور وہ کام جو آپ نہیں کرتے، سب کے سب اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَى مِنْ وَرَائِهِمْ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ۔ ایک نقطہ جو اس اچھی اور آپسی نشست میں عرض کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ، جن کے پاس اسلامی جمہوری ایران کے نظام میں کوئی منصب اور عہدہ ہے، اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں بھی ایسے ہی ہیں، بہت سے لوگ زیادہ پابند نہیں ہوتے، جب ہم عہدیداروں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہماری نگرانی اور پریشانی بھی بڑھ جانی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نماز شب، نافلہ شب اور صبح سویرے اٹھنے کو اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن اب جبکہ آپ صاحب منصب ہو گئے ہیں تو ان باتوں کو اہمیت دینا ہوگی۔ جو چیز آپ کو خدا سے جوڑتی ہے، قریب کرتی ہے، اسے اپنے عہدے کے وقت میں بڑھائیے، اسے اپنے عہدے اور ذمہ داری کے دورانیے میں مزید بڑھائیے۔ مجھے اور آپ کو اپنے فعل اور ترک فعل میں خداوند عالم کی موجودگی کو زیادہ محسوس کرنا چاہیے ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر خداوند عالم کی برکتیں نازل ہوں گی۔ سورہ ہود کی وہی آیت جس کے مطابق آسمانی برکتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ آسمانی برکتیں صرف بارش نہیں ہیں، ساری چیزیں من جملہ رحمت الہی۔ خیرک علینا نازلہ، اور میری اور آپ کی یہ توجہ عوام کے لیے بھی، اسلامی جمہوری نظام اور ملک کے لیے بھی، اور خود ہمارے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ خود ہمارے دل کو بھی معنویت کے قریب کرتا ہے، الہی حیات طیبہ کے قریب کرتا ہے۔ تو یہ کچھ انتباہات تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ سے زیادہ خود مجھے حقیر کو ان انتباہات کی ضرورت ہے۔ خداوند عالم انشاءاللہ توفیق عطا کرے، مدد کرے کہ یہ انتباہات خود ہمارے دل پر اثر انداز ہوں۔ جہاں تک نصیحتوں کی بات ہے تو حکومتی میدان میں اترنے والے آپ عزیز بھائیوں بہنوں سے میری کچھ نصیحتیں ہیں، چاہے وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں ہیں، حکومت میں ہیں یا پھر مختلف اداروں میں ہیں، کہ ایک تازہ دم گروہ میدان میں آیا ہے، خاص کر جوان۔ الحمدللہ نظام کے مختلف شعبوں میں جوانوں کی ایک بڑی تعداد داخل ہوئی ہے، اور یہ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے اگر یہ سب کچھ اس نگرانی کے ساتھ ہو۔ وہ نصیحت جو میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ دو برے نتائج پر توجہ ہے۔ ایک برا نتیجہ غرور کا نتیجہ ہے، جبکہ دوسرا برا نتیجہ بے عملی کا نتیجہ ہے۔ یہ دو نقصانات اور برے نتائج ہیں جن کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ غرور شیطان کا ہتھکنڈا ہے، غرور گھمنڈ شیطان کا حربہ ہے، اس کے مختلف سر چشمے ہیں، اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا سر چشمہ کیا ہے۔ کبھی اس کا سر چشمہ یہی عہدہ اور منصب ہے جو آپ کو حاصل ہوا ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کہیں دور دراز مقام پر کام کر رہے تھے، اب آپ کو مینجمنٹ کا ایک اونچا عہدہ حاصل ہو گیا۔ مثال کے طور پر پارلیمنٹ میں، یا حکومت میں، یا انقلابی اداروں میں، یا مسلح فورسز میں۔ یہ چیز انسان کو مغرور بناتی ہے کہ اسے کوئی مقام و منصب حاصل ہو گیا ہے۔ غرور کا ایک سر چشمہ یہ ہے، غرور کا ایک اور سر چشمہ کامیابی ہے۔ آپ کو توفیق حاصل ہوتی ہے، اور جو کام آپ انجام دیتے ہیں اس میں پیش رفت ہوتی ہے، ترقی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں انسان خود پر مغرور ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام انجام دینے میں کامیاب رہا۔ غرور کا ایک اور سر چشمہ لطف خدا اور اس کی برکتوں پر مغرور ہونا ہے، جس کے بارے میں دعاؤں میں بہت زیادہ اور قرآن کریم میں آیا ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ غَرُورًا، غرور کے جو شیطان ہے تمہیں خدا کی طرف سے مغرور نہ کر دے۔ خدا کی طرف سے مغرور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو جائے، اور پھر اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ رہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے کہ ہم تو اہل بیت کے دوستوں میں سے ہیں، خدا ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ یہ خدا کی طرف سے اور اس کی جانب سے مغرور ہونا ہے، یہ خدا کی طرف توجہ سے مغرور ہونا ہے۔ وَالشَّقَاءُ لَشْكَى لِمَنِ اغْتَرَّ بِكَ، صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے، میرے خیال سے 46ویں دعا ہے، اور جمعے کے دن کی دعا ہے۔ وَالشَّقَاءُ لَشْكَى لمن اختر ربک، اے پروردگار جو تیری طرف سے مغرور ہو جائے تو اس کی بدبختی سب سے زیادہ ہے۔ یہ گھمنڈ کرنا اور مغرور ہونے کا نتیجہ کچھ اس طرح سے ہے، مغرور مت بنیے، غرور نہ کیجیے۔ اگر یہ غرور آ گیا تو یہ شکست کی تمہید و مقدمہ ہے، زوال کا مقدمہ ہے۔ یہ غرور ان تمام سرچشموں میں سے جو ہم نے عرض کیے کسی بھی جہت سے آ جائے تو انسان کے زوال کا مقدمہ ہے۔ انسان میں جب اس طرح کا غرور آ جائے تو اس کا اپنے اندر سے بھی زوال شروع ہو جاتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کا زوال ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی وہ سماجی اقدام جو اس کے اطراف میں شروع ہوا وہ بھی ختم اور زائل ہو جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ،
این آیه شریفه، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت۔
اسی بارے میں جنگ حنین، فتح مکہ کے بعد وہ پہلی جنگ تھی جس میں پیغمبر شریک ہوئے، ان کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ تھے، جنگ بدر کے برخلاف جس میں 313 لوگ تھے۔ یہاں کئی ہزار نو مسلم اور مہاجر و انصار تھے جو فتح مکہ وغیرہ میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ لوگ طائف کی طرف جنگ حنین کے لیے گئے، جب انہوں نے خود پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ تعداد بہت زیادہ ہے تو مغرور ہو گئے۔ خداوند متعال نے انہیں اس غرور کی وجہ سے بکھیر دیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ تم پر تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، تم بھاگ نکلے ان مقامات سے ایک جہاں پیغمبر کے اطراف والے بھاگ کھڑے ہوئے، اور صرف امیر المومنین علی علیہ السلام اور کچھ افراد ان کے پاس رہے۔ یہی جنگ حنین تھی، جنگ احد کی طرح۔ مغرور ہونے کا نتیجہ یہی ہے۔ البتہ اس کے بعد خداوند عالم نے ان کی مدد کی اور وہ فاتح ہوئے، لیکن اپنے آپ پر گھمنڈ اور غرور کا نتیجہ کچھ اس طرح سے ہے، یعنی انسان کو زوال کی راہ پر ڈال دیتا ہے اور ہمیں بھی پستیوں میں ڈال دیتا ہے، اور جو ادارہ یا اکائی ہمارے محور پہ آگے بڑھ رہا ہے اسے بھی زوال پذیر کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعائے کمیل میں ایک چیز جو آپ پڑھتے ہیں اور خداوند عالم سے درخواست کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان تجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا، مغرور نہ ہوں، ہر حال میں متواضع رہیں۔ تواضع یعنی انکساری، اور یہ غرور کی ضد ہے۔ یہ چیز انسان خداوند عالم سے دعائے کمیل میں مانگتا ہے۔ اگر ہمارے اندر غرور پیدا ہو جائے تو اس کی ایک مشکل کچھ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ اپنے آپ پر غرور اور مغرور ہونا ہمیں لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ لوگ ہماری نظروں میں حقیر ہو جاتے ہیں، ہم ان کی بے عزتی کرتے ہیں اور نتیجتاً ان سے دور ہونے لگتے ہیں۔ گھمنڈ ہمیں اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے زیادہ سمجھنے لگتے ہیں جتنا کہ ہم ہیں۔ غرور کا برا نتیجہ یہ ہے، جب ہم اپنے آپ کو جو کچھ ہم ہیں اس سے زیادہ سمجھنے لگتے ہیں تو ہماری غلطیاں ہماری نظروں میں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سب اپنے دل میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں۔ کبھی کبھی تو ہمیں پوری طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں معاملے میں ہم نے غلطی کی تھی، لیکن یہ غلطیاں ہماری نظروں میں چھوٹی ہو جاتی ہیں، جبکہ اگر یہی خطائیں دوسروں میں ہوں یا ان سے سرزد ہوں تو ہماری نظروں میں بڑی بڑی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ہماری اپنی غلطیاں ہماری نظروں میں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جب غلطیاں چھوٹی ہو گئیں تو ہم انہیں سدھارنے کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں اور خطاؤں کی اصلاح نہیں کرتے، اور انہی غلطیوں کو جاری رکھتے ہیں اور ویسے ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ سب مغرور ہونے کے برے نتائج ہیں، ان سب میں کتنی برائی ہے۔ گھمنڈ ہمیں خیر اندیشانہ تنقید سننے سے محروم کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دشمنی میں، اناد میں ہم سے کچھ کہتا ہے، ممکن ہے ہم اس کی بات کو برداشت نہ کر پائیں اور غصے میں آ جائیں، لیکن کبھی کوئی ہمدردی میں اور خیر اندیشی میں ہم پر تنقید کرتا ہے، ہم میں اسے بھی سننے کا تحمل نہیں ہوتا، تو یہ مغرور ہونے کا پہلا برا نتیجہ ہے۔ دوسرا برا نتیجہ کیا ہے؟ بے عملی، یہ چیز غرور کے مقابلے میں ہے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک نقصان دہ چیز ہے، یہ بھی انسان کو مصیبت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ بے عملی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کمزور جذبہ، خود کو کمزور اور ناتواں سمجھنا، یہ محسوس کرنا کہ اس سے اب کچھ نہیں ہو سکے گا، مختلف امور میں تعطل کا احساس، کامیابی کے عدم امکان کا احساس بے عملی ہے، رحمت الہی سے مایوسی۔ اس بے عملی کے اثرات میں سے ایک ہے جو گناہ کبیرہ میں سے ہے، لا تیاسو من روح اللہ۔ گناہ کبیرہ میں جن گناہوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں سے ایک رحمت الہی سے مایوسی ہے۔ یہ بے عملی کا نتیجہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ بند گلی میں پہنچ گیا ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ خطرناک زہر ہے کسی ادارے کے سربراہ کے لیے، کسی ادارے کے عہدیدار کے لیے۔ واقعی یہ چیز زہر ہے کہ وہ بند گلی میں پہنچ جانے کا احساس کرے۔ دشمن یہی بات ذہنوں میں ڈالنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، ہم سب کے ذہنوں میں، الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ طریقوں سے، ملاقات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، نعروں کے ذریعے، انٹرویوز کے ذریعے، خبروں کے ذریعے، اپنی بعض کاروائیوں کے ذریعے، اپنے فریق مقابل میں، اب وہ چاہے جو بھی ہو، مایوسی، بے عملی اور اسی طرح کی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک برا نتیجہ ہے۔ البتہ اس برے نتیجے کی دوسری حالت یعنی بے عملی کے سلسلے میں ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی الحمدللہ اسلامی جمہوری نظام میں اس بے عملی سے مقابلے کی راہ موجود ہے۔ اول تو اللہ کے وعدے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں، کہ اللہ کے وعدوں میں کسی طرح کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں ہمارے مقابلے میں اور ہمارے سلسلے میں دشمن کے احساسات کو بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے، ان تمسسکم حسنۃن تسؤہم وان تصبکم سیئۃن یفرحوا بہا۔ ان کے بعد کہا گیا ہے، وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ قرآن نے دشمن سے مقابلے کی راہ ہمیں دکھائی ہے، صبر و تقوی۔ میں تقوی کے بارے میں عرض کروں گا کہ اس طرح کے مقامات پر اس سے کیا مراد ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ قرآن کے وعدے سچے وعدے ہیں، یعنی اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، یعنی ان کے مکر و ہیلے تم پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوں گے اور تمہیں پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَّقُوا، اس میں صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر یعنی نہ تھکنا۔ بہت سے ترجموں میں صبر کے معنی استقامت بیان کیے گئے ہیں، یہ صحیح ہے، یعنی نہ تھکنا۔ اگر بردباری کہا جائے تو اس کے معنی بھی یہی نہ تھکنے کے ہیں۔ صبر کے مطلب یہ ہیں کہ آپ نہ تھکیے۔ عبادت میں صبر بھی اسی طرح سے ہے، گناہ کے مقابلے میں صبر بھی اسی طرح سے ہے۔ ایک گناہ ہے جو انسان کے لیے پرکشش ہے، مسلسل اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، انسان لگاتار استقامت کرتا ہے، یہ استقامت انسان کو تھکا دیتی ہے اور پھر وہ نفسانی خواہش کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ صبر کا مطلب نہ تھکنا ہے، اس کے مقابلے میں ڈٹے رہنا ہے۔ مصیبت کے مقابلے میں بھی ایسا ہی ہے، دشمن کے مقابلے میں بھی ایسا ہی ہے۔ صبر کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے، میدان سے نہ نکلنا اور باہر نہ جانا صبر ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مکمل دیکھ بھال، خیال رکھنا اور نگرانی۔ تقوی کے معنی ہر جگہ یہی ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی تقوی ہے اس کے معنی ہے مکمل دیکھ بھال اور نگرانی۔ اس شخص کی طرح دیکھ بھال جو ایک لمبے لباس کے ساتھ، ہمارے جیسے لمبے لباسوں کے ساتھ ایک خارزار میں چل رہا ہے، تو وہ اس بات کا پوری طرح سے خیال رکھے گا کہ کوئی کانٹا اس کے دامن میں نہ لگ جائے۔ ہر قدم پر خیال رکھنا، قدم بہ قدم، اپنے پیروں کے نیچے بھی دیکھنا اور یہ بھی دیکھنا کہ اس جگہ پر کانٹے کہاں کم ہیں اور اس طرف اور پھر اسی طرف بڑھے۔ اپنے پیروں کے نیچے بھی نظر رکھے اور آگے کی طرف بھی دیکھتا رہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ یہ جو الہی تقویٰ ہے یہ بھی اسی معنی میں ہے جس کے معنی عام طور پر یہ بتائے جاتے ہیں کہ انسان اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈر یعنی یہ، یعنی پوری توجہ سے اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ کے حکم کے برخلاف، اللہ کے امر و نہی کے خلاف عمل نہ ہو۔ یہ ہے تقویٰ۔ ایسے مواقع پر کہ جہاں قرآن مجید کہتا ہے ان تصبروا وتتقوا، ایک خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یہ تقویٰ دشمن کے مقابلے میں ہے، یعنی چوکننا رہنا، دشمن کی طرف سے چوکننا رہنا، اس کی حرکت پر نظر رکھنا، اس کے مقابلے میں اپنی حرکت کا خیال رکھنا، اس کی کاروائیوں پر توجہ رکھنا، آپ کی جانب سے کیے جانے والے کام کی نگرانی کرنا کہ ممکن ہے وہ کام آپ کی غفلت کی عکاسی کر رہا ہو۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے، یہ وہ چیز ہے جسے امیر المومنین علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اِنَّ أَخِلْ حَرِبِ الْعَرِقُ وَمَنْ لَامَ لَمْ يُنَمْ أَنْهُ، یعنی بیدار ہونا، چوکنہ ہونا۔ یہاں پر تقویٰ یہ ہے، وہی تقویٰ کے عمومی معنی، لیکن یہاں اس کی شکل اس طرح سے ہے، دشمن کی نگرانی کرو، ہر مسئلے میں یہی ہے۔ سفارتکاری میں تقویٰ ضروری ہے، معاشی مسائل میں تقویٰ ضروری ہے، سیکیورٹی کے مسائل میں تقویٰ ضروری ہے، ان سب میں تقویٰ ضروری ہے، مختلف مسائل میں اور ہر ایک میں اور ہر ایک جگہ اس مسئلے کے تناسب سے تقویٰ ہونا چاہیے۔ اللہ کی مدد سے، خداوند عالم سے مدد مانگنا اور گہرائی سے نگرانی کرنا، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمارا تجربہ بھی یہی دکھاتا ہے، کبھی ہم ان آیتوں کو پڑھتے تھے، اس کا تجربہ تاریخ میں تھا، اور ہم اسلام کے ابتدائی دور کو تجربے کے طور پر بیان کیا کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں، آج ہم خود ان سب کا تجربہ کر چکے ہیں۔ ہم نے مختلف میدانوں میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس صبر ہو، تقویٰ ہو، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جس دن جنگ شروع ہوئی، میں مقدس دفاع کی بات کر رہا ہوں، تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ جنگ مثال کے طور پر ایک ہفتہ، 10 دن 20 دن جاری رہے گی، لیکن وہ 8 سال تک چلتی رہی، 8 سال تک جنگ جاری رہی۔ پہلے دن سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مطمئن تھے، یہی نہیں کہ وہ کھلے الفاظ میں کہیں کہ ہم جیت جائیں گے، نہیں، لیکن ہمیں ان کے اندر کسی طرح تشویش دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ سوال پوچھتے تھے، وضاحت چاہتے تھے۔ دیگر شعبوں کے سربراہوں کے ساتھ ہماری ان کے سامنے جو میٹنگز ہوتی تھیں، اس میں وہ تفصیلات پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اس طرح کے کام تو ہوتے تھے، لیکن ان کے چہرے پر، ان کے رویے میں اور ان کی باتوں میں کسی طرح کا اضطراب دکھائی نہیں دیتا تھا، یعنی ان کا دل پوری طرح سے مطمئن تھا کہ انجام اچھا ہی ہوگا۔ وہ ڈٹے رہے اور مختلف موقعوں پر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگ اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے کہ فلاں موقع پر یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ لوگ موجود نہیں ہوتے تھے، نہیں جانتے تھے، امور سے پوری طرح مطلع نہیں تھے۔ اس موقع پر جو کام انجام پائے، میں عمومی کاموں کی بات کر رہا ہوں اور تفصیلات بیان نہیں کرنا چاہتا، ممکن ہے جزئیات میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں، لیکن کل ملا کر جو کام ہوا وہ صبر و تقویٰ کے ساتھ ہوا، اور آخر میں الحمدللہ فتح ہمیں حاصل ہوئی۔ مختلف مسائل میں ایسا ہی ہے، مختلف شعبوں میں ہمارا جو اتنا کامیاب تجربہ ہے، اس کے پیش نظر اگر کوئی آج عوام کو نا امید کرنا چاہے، ان کے اندر تعطل کا احساس پیدا کرنا چاہے، اور عوام کے جذبے اور عہدیداروں کے عزم کو کمزور کرنا چاہے، تو واقعی یہ عوام پر بھی ظلم اور ملک پر بھی ظلم ہے اور انقلاب پر بھی ظلم ہے۔ البتہ بعض معاملات میں ہمارے اشاریے منفی ہیں، معیشت کے میدان میں ہمارے انڈیکیٹر اچھے نہیں ہیں، اور اسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اگلے اور پچھلے عہدیداران اور سبھی جانتے ہیں کہ یہ اشاریے اچھے اشاریے نہیں ہیں، جو کافی برسوں سے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ البتہ یہ سارے کے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ سارے معاشی مسائل یقینی طور پر دور ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ، اور یقیناً دور ہوں گے، لیکن ملک میں صرف معیشت کا ہی مسئلہ تو طاقت و پیشرفت کا اشاریہ نہیں ہے، دوسرے انڈیکیٹر بھی ہیں، انہیں بھی دیکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اسی معیشت کے میدان میں بھی مختلف شعبوں میں کامیابیوں کی نشانیاں موجود ہیں، جن میں سے کچھ کے بارے میں عرض کروں گا۔ پہلے تو یہ کہ ہمارے ملک کے خلاف جو یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، ہمارے خلاف جو پابندیاں لگائی گئیں اور اب بھی لگی ہوئی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ خود ان لوگوں نے کہا کہ تاریخ میں کسی بھی ملک کے خلاف اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی گئیں، اور ان پابندیوں کے باوجود غیر ملکیوں کے اندازوں اور پیشگوئیوں کے برخلاف ہماری معیشت کو شکست نہیں ہوئی۔ وہ خود کہہ رہے تھے کہ ایران دیوالیہ ہو جائے گا، جی نہیں، معیشت اپنے پیروں پر کھڑی رہی، معیشت کی اتنی مضبوطی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے خود پابندی سے ہی فائدہ اٹھایا، ہماری قوم، ہمارے عہدیداروں، ہمارے ذمہ داروں نے خود پابندی سے فائدہ اٹھایا ہے، کافی میدانوں میں ہم خود کفیلی تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر ہم پر پابندیاں عائد نہ ہوتیں، مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ جب کرونا کی وبا آئی، تو ہم جا کر دنیا کی مختلف جگہوں سے ویکسین درآمد کرتے اور ویکسین بنانے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. آج 5-6 سینٹرز ہیں, جیسا کہ صدر مملکت نے بتایا کہ وہاں ویکسین بنائی جا رہی ہے. یہ ایرانی قوم کے لیے ایک افتخار ہے, ملت ایران کے لیے ایک شرف ہے. جی ہاں, ہم نے دوسروں کی ویکسین بھی استعمال کی, کرنا ہی تھا, اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا, لیکن یہ ایک کامیابی ہے کہ ہم خود آگے بڑھے. بہت سارے شعبوں میں ہم خود کفیلی اور جدت ترازی تک پہنچ چکے ہیں. ٹیلی ویژن میں ایسی بہت سی چیزیں دکھاتے ہیں کہ 4-5 جوان اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کوئی چیز تیار کی, ایک ایسی چیز جس کے لیے بہت زیادہ زر مبادلہ باہر بھیجنا پڑتا تھا, انہوں نے ملک کے اندر ہی تیار کر لی. اس کی کوالٹی بھی باہر والوں سے بہتر ہے. یہ ٹی وی پر دکھایا ہے, سب کی نظروں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ایک قوم کی کامیابیاں ہیں, یہ ایک قوم کی پیش رفت ہے. یہی چیز معیشت کے بارے میں بھی ہے. اسی معیشت کے میدان میں ہمارا ملک پابندی کے باوجود, بڑے سخت حالات کے باوجود مقروض نہ ہوا. بہت سے ملکوں پر آپ نظر ڈالیے, ہمارے پڑوسی ممالک بھی اور دوسرے بھی, حالانکہ ان پر پابندیاں نہیں تھیں اور نہ ہی ان کے ساتھ اتنی کسی کی دشمنی ہے, اس کے باوجود وہ 300 ارب 400 ارب عالمی بینک, IMF اور فلاں ملک کے مقروض ہو گئے. ہمارا قرض تقریباً صفر ہے, اگر صفر نہیں بھی ہے تو تقریباً صفر کے قریب ہے. یہ معمولی کامیابی نہیں ہے, یہ بہت اہم ہے. یعنی اسی معیشت کے شعبے میں بھی, جس میں بہت سے منفی انڈیکیٹر ہیں, ایسے اشاریے بھی موجود ہیں. ہماری ایک اور کامیابی جو اپنے آپ میں ایک انڈیکیٹر ہے اور اس پر توجہ دینی چاہیے, ہماری سائنسی و صنعتی ترقی اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت ہے. مختلف عالمی دباؤ کے دوران مختلف زمانوں میں ہم نے سائنس اور صنعت کے مختلف شعبوں میں پیش رفت کی ہے, ترقی کی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت اہم چیز ہے. بہت سے عوامی اداروں یعنی عوامی سرمایہ کاری کے اداروں نے بڑے نمایاں کام انجام دیے ہیں, اور ابھی کچھ ہفتہ پہلے اسی امام بارگاہ میں ایک نشست تھی جسے ٹی وی پر بھی نشر کیا گیا, اور آپ نے دیکھا ہوگا معاشی شعبے میں سرگرم افراد آئے, انہوں نے رپورٹ دی. رپورٹیں زبانی نہیں تھیں, یہاں اس کی تصویریں بھی دکھائی گئیں, نمائش بھی پیش کی گئی. رپورٹوں میں بتایا گیا کہ بڑے بڑے کام ہوئے ہیں پیداواری اور غیر پیداواری شعبوں میں, سرگرم کمپنیوں نے کافی کام انجام دیا ہے. ایک اور انڈیکیٹر جس پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ملکی مینجمنٹ کا عوامی عمل بڑی آسانی اور روانی سے آگے بڑھ گیا ہے. آپ بعض دوسرے ممالک پر نظر ڈالیے کہ انہیں اپنے مینجمنٹ کے مسائل میں اور انتخابات میں کتنی مشکلات درپیش ہیں. قبل از وقت انتخابات, انتخابات کی منسوخی اور اسی طرح کی چیزیں, لیکن یہاں نہیں. یہاں تمام تر دشمنیوں کے باوجود سارے کام قانونی طور پر صحیح طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے منطقی نتائج تک پہنچتے ہیں. یہ ملکی امور کے لیے اہم اشاریے ہیں. ان کا بعض دوسرے ملکوں سے موازنہ کیجئے, پھر پتہ چلے گا یہ کتنے اہم ہیں. میں واضح الفاظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کامیابیاں اور دوسرے بہت سے امور جو موجود ہیں, جیسا کہ اسٹریٹجک ڈیپ اور دوسرے ملکوں میں مانوی اثر و رسوخ وغیرہ, انہوں نے جمہوری اسلامی ایران کو ایک پرکشش آئیڈیل میں تبدیل کر دیا ہے. قطعی طور پر آج اسلامی جمہوریہ ایران بہت سی اقوام کے لیے ایک پرکشش نمونہ عمل ہے. البتہ ہمارا ابلاغ کا نظام محدود ہے, جبکہ دوسرے ہمارے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. یعنی اسلامی جمہوریہ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ خود ہمارے ذرائع ابلاغ سے کئی گنا زیادہ ہے. بنابراہ بہت سی اقوام اور ملکوں کو اطلاع ہی نہیں ہے. الحمدللہ جمہوریہ اسلامی ایران ان کے لیے جو رابطے میں ہیں, مطلع ہیں, جانتے ہیں, ایک پرکشش نمونہ ہے. لہٰذا ان اشاریوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. یعنی جو لوگ ملک کی صورتحال کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیں, ان کی نظر صرف معیشت کے مسئلے پر نہ ہو. معیشت ایک انڈیکیٹر ہے, سیکیورٹی کا ایک انڈیکیٹر ہے, سائنسی پیش رفت کا ایک انڈیکیٹر ہے, اور اسی طرح سے جدت عمل کے لیے پابندیوں سے فائدہ اٹھانے کا انڈیکیٹر ایک ہے, ایک سفارتکاری کا انڈیکیٹر ہے. یہ سب اشاریے ہیں, ان کو دیکھیے. ایک ملک کی طاقت مختلف عناصر کے مجموعے کے سسٹم سے ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. طاقت و اعتبار کے سسٹم کی اس شکل کو نہ دیکھنا اور نہ سمجھنا غلط فیصلے کا سبب بنتا ہے. لہذا پورے سسٹم کو دیکھنا چاہیے. جب انسان سسٹم کو دیکھتا ہے تو مسرت بخش ہے. البتہ دشمن کو ہرس زیادہ ہے, وہ بے بنیاد اور مایوس کن باتیں بھی کرتا ہے، پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں۔ انقلاب کی شروعات میں صدام حسین نے جب ایران پر حملہ کیا تو اس نے ہماری سرحدوں کے قریب، ایلام کے قریب ایک انٹرویو دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگلا انٹرویو اگلے ہفتے تہران میں ہوگا، یہی کچھ کہا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے اور اپنے سننے والوں سے وعدہ کیا کہ اگلے ہفتے وہ تہران آئیں گے اور تہران کو فتح کریں گے اور اگلا انٹرویو وہاں دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جنگ میں اور جنگ کے بعد کیا انجام ہوا۔ جنگ میں ایک آپریشن کے دوران صدام کی صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ سپاہ پاسداران کے جوانوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے قریب تھا۔ فتح المبین آپریشن میں اگر ہمارے سرباز آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے تو صدام کو گرفتار کر لیتے، لیکن وہ بھاگ گیا۔ آخرکار اس بدبختی اور حقارت کے ساتھ وہ ایران کی شرطیں مان کر اور پھر ایران سے پناہ مانگ کر، اور اس کا انجام کچھ اس طرح کا ہوا۔ حال ہی میں غالباً پچھلے سال ایک امریکی جوکر نے بھی کہا کہ کرسمس کا جشن تہران میں منائے گا، اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں، لیکن حقیقت اس سب سے کوسوں دور ہے جسے وہ چاہتے ہیں یا جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ امریکی کھل کر یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ یہ جو متکبر امریکہ، گھمنڈی امریکہ، مغرور امریکہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی میں اسے ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ بنابراین میرے عزیزو، نہ تو ہمیں مغرور ہونا چاہیے اور نہ ہی بے عملی کا شکار ہونا چاہیے، نہ تو اپنے جذبات کو کھونا چاہیے اور نہ اپنے آپ پر گھمنڈ طاری کرنا چاہیے۔ لہذا یہ دو نصیحتیں تھیں جو میں نے آپ کے درمیان عرض کی۔ کچھ کام سے متعلق سفارشات بھی ہیں، اگر بات بہت طولانی نہ ہو گئی تو عرض کروں گا۔ ایک بات تو اس سال کے شعار کے حوالے سے ہے، ہم نے کہا کہ پروڈکشن دو خصوصیات کے ساتھ ہو۔ ایک خصوصیت نالج بیسڈ پر استوار ہونا ہے، نالج بیسڈ ہو، اور دوسری خصوصیت ہے روزگار پیدا کرنے والا ہو۔ ہمارے اوپر ایک اعتراض ہوا کہ کہا گیا یہ دونوں خصوصیات آپس میں ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اعتراض صحیح ہے، بعض مواقع پر ایسا ہی ہے، یعنی جیسے جیسے ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے افرادی قوت کی ضرورت کم ہوتی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے پیغام دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے پاس اس کا جواب ہے۔ یقیناً بعض مقامات پر ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے معاملے میں یہ صورتحال نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایسی کمپنیاں اور کارخانے بہت زیادہ ہیں جو بند پڑے ہیں، یعنی اپنی گنجائش کا 50% ہی کام کر رہے ہیں، اور نچلی سطح پر تو ان کی کافی تعداد ہے۔ لہذا نالج بیس بنانے کا عمل ان کمپنیوں کے سلسلے میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ بالکل عین ممکن ہے کہ روزگار کے مواقع کئی گنا زیادہ ہو جائیں۔ یہ صورتحال تو صورتحال کچھ اس طرح سے ہے، لہذا ہم روزگار بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود نئی ٹیکنالوجی میں فطری طور پر توسیع کی خصوصیت ہوتی ہے، یعنی ٹیکنالوجی کے میدان میں انسان جتنا زیادہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے سامنے نئے دروازے اتنے ہی زیادہ کھلتے جاتے ہیں۔ لہذا روزگار پیدا کرنے کا عمل ہرگز اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ نالج بیسڈ پروڈکشن کو اپنا مطمع نظر بنایا جائے اور ساتھ ہی روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوتے رہیں۔ نالج بیسڈ پروڈکشن کے سلسلے میں اور اس اعتراض کے جواب میں ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم نے اپنا پروڈکشن نالج بیسڈ بنا دیا تو گویا اس میدان میں کام کرنے والی اپنی ورک فورس کو کوالٹی کو بہتر کر دیا ہے۔ یعنی نالج بیسڈ کمپنی میں کون سے افراد کام کریں گے؟ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان، آج یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہمارے بہت سارے نوجوان جن کی تعداد کافی زیادہ ہے، مجھے اعداد و شمار دیے گئے ہیں، لیکن چونکہ میں نے خود چیک نہیں کیا اس لیے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اعداد و شمار کافی زیادہ ہیں۔ یہ لوگ ایسے شعبوں میں کام کر رہے ہیں جن کا ان کے سبجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں، لہذا صورتحال کچھ یوں ہے۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے، یہ ایک طرح کی بے روزگاری ہے۔ محنت کی، تعلیم حاصل کی، پیسہ خرچ کیا، وقت صرف کیا، لیکن اسے استعمال نہیں کر پا رہے، یہ ایک طرح کی بے روزگاری ہے۔ جب ہم نالج بیسڈ کمپنیوں کی توسیع میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان سارے نوجوانوں کو کام ملے گا۔ ہماری مشینوں پر کام کرنے والے افراد کی مہارت اور لیاقت کافی زیادہ ہوگی، اس میں ارتقا پیدا ہوگا، ہمارے جینیس ذہین افراد آ کر کام کریں گے، ذہین افراد غیر اہم کام انجام دینے پر مجبور نہیں ہوں گے. نالج بیسڈ کمپنیوں اور نالج بیسڈ پروڈکشن کے بارے میں ایک انتباہ دینا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ البتہ پہلے انتباہ دیا جا چکا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نالج بیسڈ کمپنیوں کے لیے کوالٹی سے متعلق ضوابط رکھے جانے چاہئیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی کمپنی مثال کے طور پر 40 سال پرانی ٹیکنالوجی کے مطابق کام کر رہی ہے, وہ بھی آ کر نالج بیسڈ کمپنیوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا لے, اور نالج بیسڈ کمپنیوں کے لیے رکھی جانے والی سہولیات اور وسائل سے استفادہ کرے. یہ ٹھیک نہیں ہے. نالج بیسڈ کمپنی میں حقیقی معنی میں کوئی جدت عملی ہونی چاہیے. ہم بعض دیگر خصوصیات کا بھی ذکر کریں گے. یا کوئی کمپنی جو اسمبلنگ کا کام کرتی ہے, پارٹس لا کر اسمبل کرتی ہے, اسمبلنگ کا کام بھی در حقیقت بے لگام درآمدات کا حصہ ہے, بس شکل بدلی ہوئی ہے. یہ پروڈکشن نہیں ہے, یہ پروڈکٹ بنانے کا عمل نہیں ہے, بلکہ ایک طرح کی امپورٹ ہے. اب یہی کمپنی آ کر نالج بیسڈ کمپنی کے طور پر خود کو متعارف کرا دے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہذا ضروری ہے کہ صحیح پیمانے اور کوالٹی انڈیکیٹر معین کی جائیں اور اس کا سنجیدگی سے خیال رکھا جائے. میری نظر میں یہ کام وائس پریزیڈنسی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا دیگر ادارے کریں جن کے ذمے ان کمپنیوں کو لائسنس جاری کرنے کا کام ہے. ایک اور نقطہ یہ ہے کہ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ ملکی پیداوار نالج بیسڈ ہوئی یا نہیں, صرف نالج بیسڈ کمپنیوں کی تعداد بڑھانا کافی نہیں ہے. آغاز سال کی اپنی گفتگو میں میں نے تعداد پر زور دیا تھا. مثال کے طور پر عہدیداروں نے کہا تھا کہ اس تعداد میں, تو ہم نے کہا کہ نہیں, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ 30% کا اضافہ ممکن ہے, ہم نے کہا کہ نہیں, کم سے کم 50%, ورنہ 100% اضافہ ہونا چاہیے. یہ تعداد کی بات ہے, ایک اشاریہ یہ ہے, لیکن یہی کافی نہیں ہے. یہ بھی لازمی ہے کہ جو کمپنیاں وجود میں آئیں ان میں کچھ خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. یہ خصوصیات بہت اہم ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی اختراعی چیز ہو. ایک خصوصیت یہ ہے کہ ذرائع مبادلہ باہر جانے سے روکے. اس وقت ہمیں بعض جگہوں پر کسی چیز کو امپورٹ کرنے کے لیے کافی مقدار میں ذرائع مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اگر نالج بیسڈ کمپنی اس چیز کا پروڈکشن شروع کر دے یا اس کے پروڈکشن کے قریب پہنچا, تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ذرائع مبادلہ ملک سے کم مقدار میں باہر جائے یا بالکل باہر نہ جائے. یہ بھی ایک معیار ہے. روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی خصوصیت, یہ بھی ایک پیمانہ ہے کہ کمپنیاں حقیقی معنی میں روزگار کے مواقع پیدا کریں. ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اپنے مصنوعات کو ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں, یعنی عالمی اور بین الاقوامی سطح کی مصنوعات سے کمپٹیشن مقابلہ کرنے کے قابل ہوں. اس طرح کے معیارات وضع کیے جائیں اور پھر ان پر عمل کیا جائے. ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ نالج بیسڈ کمپنیوں کو توسیع کے عمل میں کچھ ترجیحات کو مد نظر رکھنا ہوگا. ایک ترجیح جو بہت اہم ہے یہ ہے کہ یہ کمپنیاں کسی مشکل کو حل کرنے والی ہوں. ملک میں ہماری کچھ مشخص اقتصادی مشکلات ہیں, یہ کمپنیاں کسی نہ کسی مشکل پر توجہ مرکوز کریں, کوئی مشکل کو حل کریں, ضرورت کے مطابق انہیں بنایا جائے. یعنی ان کمپنیوں کے سلسلے میں پہلے ضرورت کا جائزہ لیا جائے, ان کا تعین کیا جائے. اور کچھ چیزیں ہیں جن پر اقتصادی گارنٹی کا دار و مدار ہوتا ہے. مثال کے طور پر زراعت کا شعبہ ہے. اتفاق سے میں نے آغاز سال کی تقریر میں بھی کہا کہ بیرون ملک اور امپورٹ پر کافی حد تک انحصار کرنے والا ایک شعبہ زراعت کا ہے, جبکہ زراعت کا شعبہ ہماری فوڈ سیکورٹی سے مربوط ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نالج بیسڈ کمپنیوں میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ملک کی اقتصادی سیکورٹی میں ان کا کلیدی رول ہو, یا ماہر افرادی قوت کی ایک اچھی خاصی تعداد جو کہیں مصروف کار نہیں ہے ان کمپنیوں میں داخل کی جائے, یا وہ شعبے جن میں کمپنیاں خام مال جیسے معدنیات ایکسپورٹ کر رہی ہیں. بدقسمتی سے ملک میں معدنیات کے شعبے میں ہمیں گوناگون مشکلات کا سامنا ہے. ایک مشکل یہی خام مال کی فروخت ہے. تیل تو اپنی جگہ, تیل کے شعبے میں واقعی ہماری کوئی ایڈڈ ویلیو نہیں ہے. گیس کے شعبے میں کسی حد تک ہے, جبکہ ماہرین کہتے ہیں کہ تیل کے شعبے میں کافی ایڈڈ ویلیو پیدا کی جا سکتی ہے اگر ہم تیل کی ذیلی صنعتوں کے بارے میں سوچیں. اسی طرح گیس کے شعبے میں اور معدنیات کے شعبے میں اسی اندازے سے کام کریں. ہماری دھاتیں, پتھر ملک میں قیمتی پتھر ہے. ہمارے ملک میں گراں بہا پتھروں کی کتنی کانیں ہیں. ان چیزوں کو ایڈڈ ویلیو حاصل کیے بغیر، کوئی کام کیے بغیر یوں ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہوگا کہ نالج بیسڈ کمپنیوں کو ہم ان شعبوں پر لگائیں۔ نالج بیسڈ کمپنیوں کے بارے میں ایک نقطہ یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم صحیح معنی میں نالج بیسڈ کمپنیوں کی حمایت کریں، حکومتی ادارے حمایت کریں۔ ملک کے اندر مصنوعات کی سب سے بڑی کنزیومر حکومت ہے۔ حکومت نالج بیسڈ کمپنیوں کی مصنوعات کو استعمال کر سکتی ہے۔ یہ جو ہم نے بے لگام درآمدات پر روک لگانے کی بات کی ہے اور اس کو پر تاکید کی ہے، اس کا ایک واضح مزداق یہی چیز ہے، ان کمپنیوں اور ان کی مصنوعات کی حمایت کی جائے۔ ایک اہم اقتصادی مسئلہ یہی خام فروشی ہے جو ہم نے عرض کی۔ ہم خام مال بہت سستی قیمتوں پر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور پھر اسی سے تیار ہونے والی مصنوعات کو مہنگی قیمتوں پر بیرون ملک سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ان دونوں قیمتوں کا فرق بھی مجھے لکھ کر بھیجا گیا، ان امور کے ماہرین نے بتایا بھی ہے، یہ فرق بہت زیادہ ہے۔ ہم خام مال کو سستے داموں فروخت کر دیتے ہیں اور اس کی مصنوعات کو مہنگے داموں پر امپورٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ اس سے مصنوعات تیار کر کے انہیں ایکسپورٹ کریں۔ ملک کی ایکسپورٹ اس سمت میں آگے بڑھنی چاہیے اور پروڈکشن کو اس سمت میں لے جانا چاہیے۔ نالج بیسڈ پروڈکشن اس سمت میں آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم گوناگون شعبوں میں مصنوعات کو برآمد کریں۔ ملک کا ایک اہم مسئلہ جس کے بارے میں متعلقہ عہدیداروں سے بات کر چکا ہوں، اس وقت یہاں حکومت کے بھی اور پارلیمنٹ کے بھی عہدیدار تشریف فرما ہیں۔ یہ 7ویں ترقیاتی پروگرام کا موضوع ہے۔ یہ پروگرام سال گزشتہ منظور ہو جانا چاہیے تھا اور اس سال سن 1400 ہجری شمسی کے سالانہ پروگرام کی بنیاد قرار پانا چاہیے تھا۔ بہرحال سال گزشتہ تو نہیں ہو پایا، تو اس سال اسے انشاءاللہ کسی منزل تک پہنچا دیجیے۔ ہمت دکھائیے کہ کلی پالیسیوں کی بنیاد پر یہ پروگرام تیار ہو جائے اور حکومت میں اور پارلیمنٹ میں یہ کام نمٹا لیا جائے۔ ایک اور اہم چیز ہے عوامی ہونا، جس کی طرف صدر محترم نے اشارہ کیا۔ یہ بالکل درست ہے، یہ عوام کے درمیان جانا اور صوبے کی سطح پر دورے بہت اہم چیز ہے، بہت اچھا کام ہے، مشکلات کی گرہیں کھولنے والا کام ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اگر خود نہ دیکھے یا اس میدان میں افراد کی زبان سے نہ سنے یا وہاں جا کر نہ دیکھے اور آ کر صورتحال کو بتانے والے معتمد افراد سے نہ سنے، جب تک یہ طریقہ اپنایا نہ جائے تو حقائق کو سمجھا نہیں جا سکتا، حقائق کی بنیاد پر منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ عوامی ہونا بہت اہم ہے، لیکن عوامی ہونے کا سب سے اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ عوامی بنے رہیے اور اس سے ہرگز نہ تھکیے۔ صبر کے حوالے سے جو میں نے بات کی، اس کا ایک مقام یہ بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ شروع میں تو ہم عوامی رہیں پھر بتدریج تھک جائیں۔ نہیں، واقعی عوامی ہی بنے رہیے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ صوبائی دورے ٹرم پورا ہونے تک جاری رہیں، نہیں، ممکن ہے کہ کبھی انہیں روک دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عوامی ہونے کا مطلب صرف یہ صوبائی دورے نہیں ہے۔ عوام سے رابطہ رکھنا، عوام کی زبان سے ان کی باتیں سننا، ان کے مطالبات سننا۔ کبھی کبھی عام شہریوں کی زبانی ایسی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں جو ماہر مشاورین جو عہدیداروں کے قریب ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتی، وہ بھی نہیں بتا پاتے۔ وہ باتیں انسان کے لیے زیادہ مفید واقع ہو سکتی ہیں۔ عوام سے رابطہ اور عوام کی طرف سے آنے والی رپورٹوں میں یہ حسن ہوتا ہے۔ ایک نقطہ اور بھی ہے جس پر میں تاکید کرنا چاہتا ہوں، یہ آرٹیکل 44 کی پالیسیوں کا مسئلہ ہے۔ چند سال قبل ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، سب نے خوب تعریف و تحسین کی کہ کتنی اچھی پالیسیاں ہیں، لیکن عمل نہیں ہوا۔ واقعی مختلف حکومتوں سے ہمیشہ اس سلسلے میں تاکید کی گئی اور انہوں نے کہا بھی ہم ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آرٹیکل 44 کی پالیسیوں پر حقیقی معنی میں عمل نہیں ہوا۔ حقیقی معنی میں ملک کی معیشت کی ذمہ داری عوام کے کاندھوں پر ڈالی جانی چاہیے۔ حکومت صرف اپنی مخصوص حکومتی کردار ادا کرے، خود اپنے ہاتھ میں نہ لے، یہ بہت اہم ہے۔ کبھی آپ کوئی بوجھ اپنے دوش پر اٹھاتے ہیں اور پیدل تمام تر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسے بخوبی کام کرنے والی گاڑی پر لاد دیتے ہیں اور آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ دوسری روش بہتر ہے۔ بخوبی کام کرنے والی گاڑی ملک کے اقتصادی شعبے کے افراد ہیں، آپ انہیں سرگرم کیجیے، البتہ ان کی کارکردگی پر نظر رکھیے، اس کے لیے پالیسیاں بنائیے، نگرانی کیجیے، کوئی غلطی نہ ہونے پائے، کوئی بھول نہ ہونے پائے، لیکن آپ انہی کو کام کرنے دیجئے۔ اس طریقے سے وہ بھی نفع کمائیں گے، عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا، حکومتی عہدیداران کی حیثیت سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک موضوع یہ بھی تھا، ایک اور موضوع یہ بھی ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے، البتہ یہ دراز مدتی یعنی طولانی کام ہے، یہ غیر پیٹرولیم اقتصاد کے فروغ کا موضوع ہے۔ ان ملکوں کی طرح جن کے پاس تیل نہیں ہے مگر اقتصادی نمو حاصل کر رہے ہیں، اقتصادی پیش رفت حاصل کر رہے ہیں، ان کی تعداد کم نہیں ہے۔ تیل کے اس نشیلے مادے نے پچھلے 100 سال سے ہمیں نشے کا عادی بنا رکھا ہے، واقعی بڑا گہرا نشہ ہے۔ البتہ یہ کام کوتاہ مدت میں نہیں ہو سکتا، دراز مدت میں ایسا کرنا ممکن ہو پائے گا، یہ آج کل میں ہونے والا کام نہیں ہے، اور صرف ایک حکومت کے بس کی بات بھی نہیں، بلکہ اگر کئی حکومتیں بلند ہمتی کا مظاہرہ کریں تب ممکن ہے کہ دو حکومتوں کی 8-8 سالہ ٹرم میں اس ہدف کو پورا کیا جائے۔ البتہ میں نے یہ موضوع سالہ قبل اٹھایا تھا، اگر اس وقت سے اس پر کام ہوا ہوتا تو یقیناً آج ملک کی حالت کچھ اور ہی ہوتی، مگر اس پر عمل نہیں ہوا۔ ایک اور اہم موضوع زر مبادلہ کے ذخیرے سے متعلق ہے کہ ہم اسے کہاں خرچ کریں اور کس طرح خرچ کریں۔ ضروری ہے کہ ہم خیال رکھیں کہ اگر کہیں سے زر مبادلہ کے سلسلے میں ایک راستہ کھل رہا ہے تو اس رقم کو بے لگام امپورٹ پر صرف نہ کریں، ملک کے انفراسٹرکچر سے متعلق کاموں پر صرف کریں۔ ملک کو ساختیاتی پروجیکٹوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، نقل و حمل کا میدان، ریل ٹرانسپورٹ، نالج بیسڈ کمپنیوں سے متعلق بہت سے امور، ہمسائے ممالک سے جوڑنے والے راستے، یہ انفراسٹرکچر کے شعبے کے کام ہیں جنہیں انجام دینا ضروری ہے۔ ملک کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، صنعتوں کی اپ گریڈ، ہماری بہت سی پرانی صنعتیں ہیں، ان کی جدید کاری کے لیے زر مبادلہ کی ضرورت ہے، ان چیزوں پر خرچ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہی ہمیں کوئی پیسہ ملے، مثال کے طور پر، پھر لگژری اشیاء کی درآمدات کا راستہ کھول دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں اسمگلنگ کے راستے آتی ہیں، لیکن اسمگلنگ پر روک لگانا چاہیے، واقعی یہ بڑے اور بہت اہم کاموں میں سے ایک ہے۔ کتے کا کھانا بیرون ملک سے امپورٹ کیا جائے، میک اپ کا سامان بے تحاشا مہنگی قیمتوں پر امپورٹ کیا جائے، ان چیزوں پر ایک ریال بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی مقدار میں پیسے کی خرچ کی بات تو چھوڑ ہی دیجیے۔ مختصر یہ کہ ہمیں بہت سے ساختیاتی پروجیکٹ پورے کرنے ہیں۔ ملک میں یہی پانی کا مسئلہ، پانی کی مشکل بھی انفراسٹرکچر سے متعلق مسئلہ ہے، اور اس کی رائے حل بھی موجود ہے، بس پیسے کی ضرورت ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ ہمیں معلوم ہوا، اطلاع ملی ہے کہ یہ حکومت اس میدان میں بہت اچھا کام کر رہی ہے، کام انجام پا رہا ہے، اور یہ کام ہونا چاہیے۔ پانی کا مسئلہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ ملکی عہدیداروں کے پاس بہت اہم ذریعہ یہی تینوں شعبوں، عدلیہ، مقننہ، مجریہ، ان کے سربراہوں کی کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، جسے گزشتہ حکومت کے زمانے میں منظوری ملی اور اس نے کام شروع کیا، بہت بڑے کام انجام دیے۔ بے شک اس کمیٹی کی بنیاد اور ابتدائی ذمہ داریوں میں 3-4 بنیادی کام ہی تھے، جن میں ایک کام بجٹ کے بنیادی ڈھانچے کی اصلاح کرنا تھا، ایک بینکوں کا مسئلہ تھا، یہ کام بے دستور انجام دیے جائیں، بجٹ کی اصلاح کا عمل جاری رہے۔ بجٹ کے ڈھانچے میں مشکلات ہیں، شروع ہی سے ایک ٹیم کی ایک ذمہ داری پابندیوں کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کو مینج کرنا معین کیا گیا تھا، اس کی توانائیوں سے بھرپور استفادہ کیا جانا چاہیے۔ تینوں شعبوں کے سربراہان بھرپور تعاون اور مکمل یکجہتی کے ساتھ، الحمدللہ ان کے درمیان یکجہتی موجود بھی ہے، اس کام کو انجام دیں۔ تو یہ کچھ اقتصادی مسائل سے متعلق بات تھی، اس نے ہمارا کافی وقت لے لیا، گفتگو بھی طولانی ہو گئی۔ ثقافت کا انتہائی حیاتی مسئلہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، علم و ثقافت کے میدان میں ایک دانشمندانہ جدوجہد کی ضرورت ہے جو بالکل صحیح سمت میں ہو۔ ذمہ دار سرکاری ادارے جیسے وزارت ارشاد، ادارے تبلیغات، دفتر تبلیغات جیسے قومی نشریاتی ادارہ، جیسے سپریم کونسل برائے ثقافتی انقلاب، پہلے نمبر پر اس درخواست میں پیش نظر ہیں۔ دوسرے نمبر پر، ویسے دوسرے نمبر پر نہیں کہنا چاہیے، ملکی سطح پر پھیلے ہوئے ثقافتی کارکنان ہیں، جن کی تعداد الحمدللہ کم نہیں ہے، کافی زیادہ ہے۔ واقعی سب اس کلیدی مسئلے پر توجہ دیں، اسے اہمیت دیں۔ البتہ یہ کام دائمی اور شب و روز کی جدوجہد کی صورت میں انجام دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دانش مندانہ انداز میں ہو، آنکھ بند کر کے کورکورانہ انداز میں نہ کیا جائے، درست سمت نہ آگے بڑھیں۔ لہذا یہ بھی ایک مسئلہ۔ ایک اور مسئلہ ڈپلومیسی کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ ملک کی سفارتکاری اچھی سمت میں آگے جا رہی ہے۔ سفارتکاری کے شعبے میں جو مسئلہ مورد توجہ ہے وہ ایٹمی مسئلہ ہے۔ یقیناً آپ اٹامک انرجی مسئلے سے متعلق خبروں پر نظر رکھتے ہوں گے، متعلق مسائل سے آگاہ ہوں گے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور حکومتی عہدیداران بھی کہہ چکے ہیں، جناب صدر مملکت بھی بار بار تاکید کر چکے ہیں کہ آپ اپنے پروگرام ترتیب دینے کے سلسلے میں ہرگز ایٹمی مذاکرات کا انتظار نہ کیجیے، ہرگز انتظار میں نہ رہیں۔ آپ اپنا کام کیجیے، ملک کے موجودہ حالات کو دیکھیے اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیجیے۔ اپنے کاموں کو ان چیزوں پر منحصر نہ کیجیے۔ خوش قسمتی سے محترم وزیر خارجہ اور مذاکراتی ٹیم کے افراد اپنی دقیق رپورٹیں صدر مملکت کو دیتے ہیں، اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کو پیش کرتے ہیں، سب کے سب حالات سے آگاہ ہوتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ البتہ ان عہدیداروں کی کارکردگی پر تنقید کرنے میں کوئی حرج نہیں، اظہار خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خیال رکھیے کہ یہ اظہار خیال اور یہ تنقید بدگمانی پر مبنی نہ ہو۔ البتہ میں ہمیشہ عہدیداروں سے کہتا رہا ہوں، ساری حکومتوں میں توجہ دلاتا رہا ہوں کہ جو افراد میدان میں موجود ہیں اور فرنٹ لائن پر مصروف عمل ہیں، ان کے بارے میں بدگمانی اور سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے۔ مومن افراد، انقلابی افراد، محنتی افراد، لگن سے کام کرنے والے افراد مصروف عمل ہیں، اس میدان میں کام کر رہے ہیں۔ اگر ان پر کوئی تنقید کی جائے تو وہ خیر خواہانہ ہونا چاہیے، بدگمانی پر مبنی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے ان افراد کی حوصلہ شکنی کرنے والی نہ ہو جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس سے عوام میں نا امیدی نہ پھیلے، یعنی اس انداز میں بات نہ کی جائے کہ لوگ مایوس ہوں۔ ہماری مذاکراتی ٹیم نے الحمدللہ فریق مقابل کے بیجا مطالبات اور مزوری کے سامنے استقامت دکھائی ہے۔ بے شک توفیق خداوندی سے آئندہ بھی استقامت دکھائیں گے، وعدہ شکنی فریق مقابل نے کی ہے، اب خود ہی اپنی اس عہد شکنی میں الجھ کر رہ گئے ہیں، پھنس گئے ہیں۔ یعنی فریق مقابل جس نے وعدہ خلافی کی اور بقول خود اس معاہدے کو پھاڑا، آج خود ہی اس میں پھنس گئے ہیں۔ انہیں بند گلی میں پہنچ جانے کا زیادہ احساس ہے۔ الحمدللہ ہم خود کو بند گلی میں نہیں دیکھ رہے، ہم ان سختیوں کو برداشت کرنے اور انہیں عبور کرنے میں کامیاب رہے ہیں، بہت ساری مشکلات سے عبور کر چکے ہیں اور دیگر مشکلات سے بھی توفیق الہی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ ایک اور موضوع فلسطین کا ہے۔ ایک بات اس بارے میں عرض کر دوں، فلسطین ثابت کر رہا ہے کہ الحمدللہ زندہ ہے، فلسطین زندہ ہے۔ امریکی پالیسیوں اور امریکہ کے پٹھوں کی پالیسیوں کے برخلاف جو چاہتے تھے کہ مسئلہ فلسطین بھلا دیا جائے، یہ مسئلہ فراموش کر دیا جائے، لوگوں کو یاد ہی نہ رہے کہ فلسطین نام کی کوئی سرزمین اور کوئی ملت موجود تھی، ان کی خواہش کے برخلاف مسئلہ فلسطین روز بروز زیادہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ آج فلسطینی نوجوان 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے اندر، دور دراز کے علاقوں میں نہیں، خود مقبوضہ فلسطین کے قلب میں بیدار ہو چکے ہیں، حرکت میں آ گئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، استقامت دکھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، یقیناً جاری رہے گا، اور توفیق خداوندی سے وعدہ الہی کے مطابق فتح و کامرانی فلسطین کے عوام کا مقدر بنے گی۔ مسئلہ یمن کی بھی یہی صورتحال ہے۔ یمن کے مسئلے میں ان سعودی حضرات سے ایک نصیحت کی بات کہنا چاہتا ہوں، واقعی یہ بات خیر خواہانہ نصیحت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ آپ اس جنگ کو کیوں طول دے رہے ہیں جس کے بارے میں یقین ہے کہ فتح نہیں مل سکتی؟ کیا جنگ یمن میں سعودی عرب کی فتح کا کوئی امکان ہے؟ کوئی امکان نہیں ہے۔ یمن کے عوام جس ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کے رہنما جس شجاعت کا ثبوت دے رہے ہیں، مختلف میدانوں میں وہ جس طرح کی جدت عمل پیش کر رہے ہیں اس کے پیش نظر سعودی اتحاد کی فتح کا امکان نہیں ہے، تو پھر اس جنگ کو کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں جس میں فتح کا امکان نہ ہو؟ کوئی راستہ نکالیں اور خود کو اس جنگ سے نجات دلائیں۔ حالیہ دنوں مذاکرات ہوئے اور کاغذ پر ہی صحیح یا زبانی حد تک ہی صحیح 2 مہینے کی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، جو بہت اچھی بات ہے اگر واقعی صحیح معنی میں جنگ بندی ہو، چاہے 2 مہینے کی ہی ہو تو بہت غنیمت ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ یمن کے عوام صبر والے عوام ہیں اور اس قضیے میں، اس مسئلے میں مظلوم واقع ہوئے ہیں۔ اللہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ یمن کے ثابت قدم عوام اور فلسطین کے مزاحمت کار عوام پر انشاءاللہ لطف خداوندی ہوگا۔ میری آخری چند معروضات یہ ہیں، عزیز بھائی اور بہنوں، منصب پر رہ کر کام کرنے کا وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانیے اور اس کے ہر گھنٹے کا بخوبی استعمال کیجیے۔ اور دوسری گزارش، نمائش کے لیے کام نہ کیجیے، یہ ذہن میں نہ رہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو جنہوں نے مجھے منتخب کیا، یا مثال کے طور پر جو لوگ ٹیلی ویژن پر مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں اچھا لگے، یہ چیز آپ کے عمل کی برکت کو ختم کر دے گی۔ یہ رجحان کہ آپ اس فکر میں رہیں کہ لوگوں کو آپ کا کام پسند آئے، رضائے پروردگار آپ کو مطلوب نہ ہو، آپ کے عمل کی برکت کو ختم کر دے گا، اور بسا اوقات آپ کی محنت کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ تیسری گزارش، مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں مفادات کا ٹکراؤ کا لفظ بار بار سنائی دیتا ہے۔ مفادات کا ٹکراؤ صرف اقتصادی امور میں نہیں ہوتا، دوسرے میدانوں میں بھی مفادات کے ٹکراؤ کا تصور موجود ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اس بات سے فائدہ پہنچنے والا ہے کہ عوام کی توجہ ہماری جانب مرکوز ہو جبکہ دوسری طرف ملک کا عمومی فائدہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی مفادات کا ٹکراؤ ہے، تو یہاں پر ہم کس مفاد کو فوقیت دیں گے؟ اگر ہم اپنی عزت اور اپنی مقبولیت کو ملکی مفاد پر ترجیح دیں تو یہ مفادات کے ٹکراؤ کی صورتحال ہے۔ ہمیں اللہ کو مد نظر رکھنا چاہیے، لہذا یہ بھی اہم نقطہ ہے۔ آئین میں پارلیمنٹ اور حکومت دونوں کے واضح اور مشخص فرائض ہیں۔ میں ایک اور ملاقات میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ان حدود کو ملحوظ رکھیے، ایسا ہو کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے تاکہ انسان حکومت سے اس کے بارے میں سوال کر سکے، اور پارلیمنٹ سے بھی اس کی ذمہ داری والی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جا سکے، اور پارلیمنٹ کے بارے میں بھی فیصلہ کر سکے، رائے قائم کر سکے۔ اگر امور اور معاملات ایک دوسرے میں مخلوط ہو جائیں، مل جائیں، تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری نیتوں کو صادق بنا دے، ہم نے جو کہا اور جو کیا اور جو کہیں گے اور جو کریں گے اسے اپنے لیے اور اپنی راہ میں قرار فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں کو اپنی ذات کے لیے اخلاص عمل سے سرشار اور لبریز فرما دے۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے بزرگوار امام خمینی کو، جنہوں نے اس ملت کو یہ راستہ دکھایا اور ہمیں اس وادی میں پہنچایا، اس راستے کی ہدایت کی، اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے اولیاء کے ساتھ محشور فرما، ان کی پاکیزہ روح کو ہم سے راضی فرما، ہمارے عزیز شہیدوں کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی فرما، ان کے خاندانوں کو اجر و صبر و لطف و رحمت عطا فرما۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔